أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. یہ ہمارے منتخب نصاب کا تیسرا جامع سبق ہے. آٹھ آیات پر مشتمل سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع قرآن مجید کے نہایت جامع مقامات میں سے ہے، اور اس میں بھی ایک جانب انسانی کامیابی کے لوازم کا بیان بڑے اختصار میں سے جامعیت کے ساتھ ہو گیا ہے، جو اس سے قبل سورۃ العصر اور آیا در میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ساتھ ہی قرآن کے انسان مطلوب کی ایک شخصیت، ایک پیکر مجسم کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس رکوع میں قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کی کچھ اثاثات کا تعین ہے، اور اس اعتبار سے بھی یہ خاص آیات نہایت اہمیت کی حامل ہے. سب سے پہلے ہم ان آٹھ آیات کا ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں. اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کو، اور جو کفرانِ نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ سے بے نیاز ہے، اسے کوئی اختیار لائق نہیں، اور وہ اپنی ذات میں اب خود محمود ہے. اور یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے: اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ صرف مت کیجیے، یقیناً صرف ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چڑھانا ہے دو سالوں میں، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف لوٹنا. اور اگر وہ تجھے مجبور کرے اور تجھ سے گھبرے کہ تو میرے ساتھ شریک کرے، اس کے لیے کہ تیرے پاس کوئی سند یا دلیل نہیں ہے، تو تم ان دونوں کا کہنا مت مان، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ بھلے طریقے پر رہ. اور اتباع کر اس کی راہ کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے, پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے, پھر میں جتلا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے. اور میرے بچے, یقیناً نیکی یا بدی, خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو, پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو, اللہ اسے لے آئے گا. یقیناً اللہ باریک بین ہے, باخبر. اے میرے بچے, نماز کو قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روک, اور پھر صبر کر اس پر کے جو تجھ پر بیتے. یقیناً یہ سنت کا کام ہے. وَلَا تُسَعِرْ صَدَّكَ لِلنَّاسِ, اور اپنے گال لوگوں کے لیے کھلا کر نہ رکھ, اور نہ ہی زمین میں چل اکڑ کر. یقیناً اللہ کو اکڑنے والے اور شیخی خورے پسند نہیں, اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ. یقیناً تمام آوازوں میں سب سے زیادہ نااستوار آواز وضو کی آواز. اس ترجمے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان آٹھ آیات میں بھی ان چار نوازوں میں نجات کا بیان موجود ہے جو سورہ والعصر میں ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے الفاظ میں آ چکے ہیں. چنانچہ ایمان کے ضمن میں یہاں اللہ تعالی کا شکر اور اس کے شرک سے اجتناب, ان دو حوالوں سے ایمان باللہ کا ذکر. دوسرے قانون مجازات کا ذکر ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہونے والی شے نہیں ہے, نیکی ہو کا بدی, اور خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی ہو, پھر خواہ وہ کہیں بھی ہو, وہ ایک دن انسان کے سامنے رکھی جائے گی اور اس کا جزا, اس کی جزا یا سزا سے انسان کو دوچار ہونا ہوگا. گویا کہ ایمانیات میں سے ایمان باللہ اور اجمالاً ایمان بالآخرت کا ذکر ان آیات میں موجود ہے. یہ نوٹ کر لیا جائے کہ ایمان بالرسالت کے اجزاء میں سے کوئی ذکر بھی یہاں مذکور نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے, اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. اعمال صالحہ میں سے یہاں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا ذکر کیا, اس کے بعد عبادات میں سے اہم ترین عبادت یعنی نماز کی تاکید جاری تھی. اس کے علاوہ انسان کے اخلاق اور اس کی خوش نصیبت کے دو پہلو بیان دیے, ایک تواضع اور انتصاری اور دوسرے میانہ روی. یہ ہے گویا کہ انسان کی عملی اور اخلاقی زندگی کے پہلو جو ان آٹھ حیات میں جاری کیے. تواصل بالحق کے ذیل میں یہاں قرآن مجید کی ایک اصطلاح وارد ہوئی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ہر نیکی کا حکم دینا اور ہر بدی سے روکنا. اور جہاں تک صبر کا تعلق ہے, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوراً بعد اسی طرح مذکور ہے جس طریقے سے کہ سورۃ العصر میں تواصل بالحق کے بعد تواصل بالصبر, یہاں یہ اضافہ مزید کر دیا گیا کہ یقیناً یہ بڑے سنت کے کاموں میں سے ہے, اس کے لیے بڑی عظیمت کی ضرورت ہے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں بھرا بستر. اس طرح گویا یہ مقام بھی ان جانے مقامات میں سے ہے کہ جس میں انسان کی پوری شخصیت کا ایک نقطہ سامنے آتا ہے, اور قرآن کا انسان مطلوب گویا کہ جیتی جاتی شخصیت کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو میرے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے, وہ حکمت قرآنی کی وہ اثاثات ہیں کہ جن کا ذکر اس رکوع میں ہوا. یہی وجہ ہے کہ یہ پورا رکوع, اس کی پوری آٹھ آیات ایک ایسی شخصیت کے جس گھوم گئی ہے جس کے بارے میں تقریباً اجماع ہے کہ نہ وہ نبی تھے اور نہ کسی نبی سے امتی یا پیروکار. حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں اگرچہ ایک سے زائد رائے ظاہر کی گئی ہیں, لیکن جس پر کے مفسرین کا بالعموم اتفاق ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نسل الحبشی تھے اور پیسے کے اعتبار سے بہی تھے, لیکن اللہ کی دین ہے کہ اللہ نے انہیں سلامتی طبع سے نوازا, سلامتی عقل عطا فرمائی, صحیح غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائی اور اپنی فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں جب انہوں نے غور و فکر کیا تو اس کائنات کے بنیادی اور اساسی حقائق تک ان کی رسائی ہو گئی. عرب عام طور پر انہیں ایک دانا انسان کی حیثیت سے جانتے اور مانتے ہیں. جناب عرب کے شعراء اور خطباء انہیں اپنے اشعار اور خطبے میں پیش کرتے ہیں. قرآن مجید نے گویا کہ اس طرح اہل عرب پر ایک حجت دکھائی تھی, جس طرح کی ایک حجت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے قائم کرتا ہے کہ تمہارے جد امجد جن کے دین پر ہونے کے تم مدعی ہو ان کا دین اصلاً یہی تھا کہ جس کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک حجت ہے جو ان پر قائم کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کی دانائی اور حکمت کے تم قائم ہو اور جسے تم اپنے خطبے اور اثار میں کوٹ کرتے ہو وہ بھی در حقیقت اپنی فطرت صحیحہ اور اپنے سلیم کی رہنمائی میں انہیں باتوں تک پہنچا تھا جن کی دعوت آج تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. لفظ حکمت کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ یہ ہے کاف اور نیم سے بنا ہے اور اس سے ہر کی مادے سے جتنے الفاظ نکلے ہیں ان سب میں تختگی کا مفہوم پایا جاتا ہے. مثلاً استحکام, کوئی شے کوئی ادارہ جب مستحکم ہو جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی مدافعت پر قابض ہے. حکمت در حقیقت قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے. یہ انسانی عقل کی وہ پختگی ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد انسان میں اصابت رائے پیدا ہوتی ہے, وہ حقائق پر رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کو قرآن مجید نے خیر کثیر سے تعبیر فرمایا. چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے یہ کل حکمت من یشاء, اللہ تعالیٰ حکمت سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یوتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے بھی حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الحکمت دالۃ المؤمن ہو احق بها حيث وجدها. حکمت اور دانائی بندہ مومن کی گویا کہ دلشدہ متاع ہے اور وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی کہیں اسے پائے. کوئی نسلی تعصب, کوئی قومی عصبیت حکمت اور دانائی کے اثر کرنے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. جس طریقے سے کہ انسان کی کوئی شے اگر گم ہو گئی ہے تو جہاں کہیں بھی وہ اس کو پاتا ہے اس پر لپکتا ہے اور بھٹک کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جس دن دانائی حکمت کی بات جہاں بھی پائے اسے یوں سمجھے کہ گویا تمہاری اپنی دلشدہ متاع ہے اور اسے حاصل کر. البتہ حکمت اور فلسفے میں بنیادی فرق ہے. فلسفے کی بنیاد منطق پر قائم ہے اور منطق در حقیقت اپنے اندر بہت سے حدود لیے ہوئے. منطق کی بنیاد ہمارے نطق پر ہے اور ہمارا نطق ہماری قوت گویائی ہمارے مشاہدے پر مبنی. گویا کہ انسانی منطق اس کے حواس کے دائرے سے کسی نہ کسی طور پر محدود ہو جاتی ہے. وہ حقائق تو ماورائی حواس ہے, ان کی صحیح تعبیر کے لیے ہماری زبان میں مناسب الفاظ موجود نہیں ہے. قرآن مجید منطقیانہ طرز استدلال استعمال نہیں کرتا, خصوصاً ایمان کی بحث میں جو سب سے بنیادی مباحث ہیں قرآن مجید کے, ان میں اس نے منطقی طرز استدلال کو کہیں استعمال نہیں کیا. اس کے برعکس اسلام اپنے استدلال کی بنیاد فکر فطرت کی بدیہیات اور محکمات کا مسئلہ ہے. وہ فطرت جو کچھ چیزوں کو اب خود جانتی ہے, گویا کہ وہ اس کا ادراک اپنے باطن میں کرتی ہے, وہ فطرت کہ جس کے بارے میں قرآن کا کہنا یہ ہے کہ یہ اندھی اور بہری نہیں ہے, بلکہ فطرت انسانی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ودیت فرمایا ہے, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہددانہ او یمدثانہ او یمدثرانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جو نسل انسانی میں پیدا ہوتا ہے فطرت لے کر آتا ہے. یہاں اگر اس کو میں صحیح طور پر ادا کروں تو مراد ہے فطرت اسلام, اس لیے کہ فطرت ہی اسلام ہے اور اسلام بالکل مطابق فطرت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو اس کے والدین ہے جو بعد میں اسے مجوسی یا نصرانی یا یہودی بنا دیتے ہیں. تو یہ فطرت پر اس کی اساسات, اس کے مقدمات, اس کی بدیہیات جن کو انسان اب خود جانتا ہے, جس کے لیے اسے کسی عقلی اور منطقی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے وہ کارگر سون, یہ ہے وہ بنیاد کا پتھر جس پر قرآن مجید اپنے استدلال کی بنیاد رکھتا ہے. دوسری چیز کے جو حکمت قرآنی میں ایک بہت بڑے جس کی حیثیت سے شامل ہے وہ ہے اپنے سلیم. فطرت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ایک مکمل تصرف کی حامل ہے, ایک مکمل حقیقت ہے جو پیدائشی سے انسان لے کر آتا ہے, لیکن اصل ارتقائی مراحل طے کرتی ہے. سوچ وچار کی قوتیں تدریجاً اپنے نقل و نما کو اور اپنی خوشی کو پہنچتی ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں میسر رہیں کہ فطرت مشق نہ ہو اور عقل صحیح رخ پر کام کرتی چلی جائے تو ان دونوں کا نتیجہ حکمت اور دانائی ہے, جس کا یہاں ذکر حضرت لقمان کے حوالے سے کیا جا رہا ہے. جہاں تک فطرت انسانی کا تعلق ہے اس میں کسی ارتقاء کا کوئی سوال نہیں, وہ آغاز ہی سے مکمل ہے. البتہ عقل ارتقاء کے تدریجی مراحل طے کر کے اپنی خوشی کو پہنچتی ہے, لیکن جب یہ دونوں چیزیں میسر ہیں اور عقل انسانی فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں صحیح سمت میں سفر کرے تو جس منزل تک یہ دونوں چیزیں انسان سے پہنچاتی ہیں قرآن مجید اس کو حکمت سے تعبیر کرتا ہے. یہاں پہلی آیت میں اس حکمت کا حاصل شکر الہی, اللہ کا شکر. یہاں پہلی ہی آیت میں حکمت کے اصل حاصل کے طور پر شکر الہی یعنی اللہ کے شکر کا ذکر ہے. چنانچہ الفاظ اس طریقے سے ان دونوں چیزوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ ماضی میں منظور کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں, گویا حکمت کا ماضی نتیجہ شکر الہی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی کہ کر شکر اللہ کا. یہ چیز کے قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کی ایک بڑی بنیادی بحث ہے, اس لیے اسے اچھی طرح قبول لینا چاہیے. شکر کیا ہے؟ شکر فطرت صحیحہ کا ایک رد عمل ہے, کسی احسان کسی بھلائی کے جو جواب میں پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے, کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے, کسی کی احتیاط کو رفع کرتا ہے, کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے, تو اس کے اندر اس کے لیے خاص قسم کے جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں, جن کا پھر وہ اپنی زبان سے اس شکریہ کے الفاظ کی صورت میں ابھی اور تفکر کے طور پر پیش بھی کرتا ہے. یہ در حقیقت فطرت کی صحت کی علامت ہے. اگر یہ ہے تو فطرت اپنی صحت پر برقرار ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ فطرت نقص ہو چکی ہے, فطرت کے طور پر خوش ہو چکے. لفظ شکر عربی زبان میں بنیادی طور پر دو مفہوموں کے لیے مستعمل ہے. چنانچہ عرب کہتے ہیں عین خطرہ, وہ چشمہ کہ جس میں سے پانی اچھے ابل رہا ہے وہ عین خطرہ ہے. اسی طرح عرب کہتے باب بطن سکور, وہ کہتا ہے آگے جانور کہ جس کی اگر پہل کی جا رہی ہے, مناسب سیوا کی جائے, اسے کھانے پینے کو دیا جائے, اس کی خدمت کی جائے, اس میں فرد بھی پیدا ہوتی ہے, یعنی اس پہل اور سیوا کے اثرات اس پر ظاہر ہوتے ہیں, وہ باب بطن سکور. ان دونوں کو جب جمع کر لیا جائے تو یہ در حقیقت شکر کے بنیادی مفہوم کو ادا کر دیتے ہیں. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی 1647 مفردات القرآن میں شکر کے تین مراتب کا تعین کیا ہے. شکر بالقلب, محسن کے احسان کا ادراک ہو, یہ شعور ہو کہ کتنی بڑی نیکی اس کے ساتھ کی گئی, اس کی قدر و قیمت کا ادراک, اس لیے کہ اسی کے تناسب سے پھر شکر ادا کیا جا سکے گا. اگر کسی کو دیا گیا ہو ہیرا اور وہ اسے سمجھ رہا ہے کانچ کا ٹکڑا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے متناسب شکر ادا کرنے سے قاصر رہے گا. دوسرا درجہ سے شکر باللسان ہے, تو ان جذبات کے تکثر کو الفاظ کا دعویٰ فرما کر اپنے ملن یا محسن کی خدمت میں پیش کیا جائے. اور تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح, اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ خود اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے, وہ نعمت اگر انسان کو اس سے کسی بھلائی کے لیے دی گئی تھی تو اس سے وہ بھلائی حاصل کی جائے. سادہ سی مثال ہے کہ اگر کسی بچے کو اس کے والد کوئی بہت عمدہ کتاب دے, وہ بچہ اگر مہذب ہے تو اپنے والد کا شکریہ فوراً ادا کر دے گا, لیکن اگر وہ اس کتاب کو کہیں وہاں کے رسیان پر رکھ دیتا ہے, نہ اس کو پڑھتا ہے نہ اسے استفادہ کرتا ہے, تو یہ بھی درحقیقت ناشکری اور ناقدری ہے اس نعمت کی, اس احسان کی, کہ جو اس کے والد نے کر دیا. تو اس نعمت کا حق ادا کرنا یہ بھی شکر کا آخری اور منطقی نتیجہ ہے. اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ منعم اور محسن کا ایک حق مانا جائے, اس سے بھی حق کی ادائیگی کی فکر کی جائے. یہ بھی فکر کا تقاضا ہے کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ کسی نے اس کتاب کی بھلائی کی ہے, کسی نے کوئی احسان اس پر کیا ہے, تو یہ چاہے گا کہ اگر کبھی وقت آئے اور موقع ملے تو وہ بھی اس احسان کا بدلہ کتاب ہے. الجزاء احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ تو احسان ہی کو کرتا ہے. بہرحال یہ شکر کے مراتب اور شکر کے مناتب, اور یہ شکر در حقیقت فطرت کا ابتدا ہے, نہ صرف انسانی فطرت بلکہ حیوانی فطرت. اس لیے کہ فطرت مشترک ہے حیوانات اور انسانوں میں. اس لیے کہ اگر آپ کسی بھوکے اور پیاسے حیوان کے سامنے کوئی چارہ اور پانی رکھو اور یہ اپنی بھوک نکالے اور پیاس نکالے, تو پھر جب وہ سر اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کے آنکھوں میں جب میں تفکر چھڑکتا ہوا نظر آئے گا, جس طریقے سے کہ کوئی چشمہ اندر سے ابل رہا ہے. یہ ہے در حقیقت فطرت کی صحت کی دلیل پر علامت. اب آئیے عقل سلیم کی طرف اور اس کے ابتدائی مراحل کی طرف. عقل کے ذریعے سے انسان اپنے ملن اور محسن کو پہچانتا ہے, اور اس میں لازمن تدریجی ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے. چھوٹے سے بچے پر کا تصور کیجیے, اس کے ذہن کی دنیا بڑی محدود ہے, وہ اپنا راجس, اپنا مخاطب, اپنا خیر خواہ اپنے والدین کو سمجھتا ہے. اس کی پوری ذہنی دنیا اپنے والدین تک محدود ہے, لہذا فطرت کا وہ تقاضا جذبہ تفکر والدین کی ذات کے ساتھ منحصر اور مرتکب ہو کر رہ جاتا ہے. پھر جیسے جیسے عقل کے ابتدائی مراحل طے ہوتے ہیں, اس کا مشاہدہ وسیع ہوتا ہے, اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اعزاز اقربا بھی ہیں, میرا سندہ اور قبیلہ بھی ہے, میرے خیر خواہ میرے مخاطب ہے, مجھے ان کی جانب سے حمایت خاطر ہے. آگے بڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے میں قوم کا فرض ہوں اور اس کے زیر بار احسان ہوں, اس قوم کے بھی حقوق مجھ پر عائد ہوتے ہیں. یہ زمین جس سے میرے لیے غذا کے خزانے اگل رہے ہیں, یہ بھی میری ضروریات کی بہم رسانی میں بہت بڑا حصہ ادا کر رہی ہے, اس کے لیے پر حقوق ہے. میرا وطن, میری قوم, اس سے آگے انسان کی نگاہ وسیع ہوتی ہے. وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ سورج کو بھی مجھ پر احسانات ہیں. یہ اسی کی تمازت ہے کہ جس سے بخارات بھی اٹھتے ہیں اور ہوائیں بھی چلتی ہیں اور بارشیں برستی ہیں. یہ پوری کائنات جو ہے وہ میرے پالنے میں اور میری ضروریات کی طرح بتانے میں لگی ہوئی. گویا کہ یہ جذبہ تفکر اگر اس دوران میں کہیں فطرت مست نہیں ہو سکی تو یہ عقلی ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ تفکر پھیلتا چلا جائے گا. مہلدین سے اپنے قلعے اور قبیلے, اپنے قوم اور اپنے وطن, یہاں تک کہ پوری کائنات تک وسیع ہو جائے گا. یہی وہ بات ہے, سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان نے مظاہر فطرت کی طرف کرنا شروع کی کہ ان چیزوں کے انسان کا ادراک کرنے کے بعد جب اس میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی ان کے اس انسان کا کوئی بدلہ چکائے, تو ظاہر بات ہے کہ سورج کے انسان کا بدلہ کیسے چکایا جائے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے بس بس کا کیا ہو جایا جائے, اس کے سامنے دنڈوت بجا لی جائے, اس کی حمد کے ترانے گائے جائے. یہی وہ چیز ہے کہ جو یہی جذبہ تفکر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. انسان اگر یہیں تک اس کا ذہنی ارتقاء رہے کہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کائنات کی ہر ہر شے میری ضروریت میں لگی ہوئی ہے, میری ضروریات کی بہت رسانی میں لگی ہوئی ہے, تو اس کے اندر وہ چاہے جذبہ عبودیت کہہ لیں چاہے جذبہ تفکر کر لیں, وہ اس پوری کائنات کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد عقل انسانی کی ایک ہی پھلانگ اور ہے, اگر وہ اس مرحلے کو عبور کر جائے, اس حقیقت کو جان لے کہ یہ پوری کائنات ایک ہستی اور ایک ذات ہے کہ جس کی عالمگیر وجودیت کا مظہر ہے, وہ ہے خالق, وہ ہے مالک, سورج میں اپنا کچھ نہیں, جو کچھ ہے اسی کا ندیت کرتا ہے, کوئی سا خود عمل نہیں کر رہی ہے, نہ مؤثر اپنی حقیقت ہے, ولا قائل الا اللہ, اس کائنات میں سب سے اسی ہستی کے تعبیر میں جتنی ہوئی اور اصل وجودیت اسی کی, اصل منون وہ ہے, اصل محسن وہ ہے. تو اب وہ جذبہ تفکر جو پوری کائنات کو محیط ہو گیا تھا, ایک بار پھر مرتکب ہو کر ایک ذات سے وابستہ ہو جائے گا. وہ ذات جسے قرآن مجید کی روح سے اللہ کہنے چاہے رحمان کہنے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, قلد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. عقل انسانی کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے اس اصل منعم اور محسن کو پہچان لے, اپنے اس اصل مربی کی معرفت حاصل کرے, اور جب اصل یہاں تک پہنچ جائے گی تو فطرت صحیحہ کا وہ جذبہ تفکر کل کا کل اس بات پر مرتکب ہو جائے گا. یہ ہے وہ منطقی نتیجہ جو اس رکوع کی پہلی آیت میں ہمارے سامنے آیا, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اور یہی وہ بات ہے, وہ جامع کلمہ کہ جس سے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے, الحمد للہ رب العالمین, تمام حمد و ستائش کل شکر و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار, تمام جہانوں کا پالنہار ہے. شکر کے بارے میں ایک تو یہ نہایت پیاری بات سن لیجیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ من لم یذکر اللہ فلا یذکر اللہ, جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. یعنی یہ جو بنیادی وقت ہے کہ اگر وہ کسی انسان میں ہے تو اس کا ظہور بہر طور ہوگا, بہت صورت ہوگا, تو انسان بھی اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرے گا تو اس کی فطرت کا رد عمل یہی ہوگا کہ اس میں وہ جذبہ تفکر ابھرے اور وہ شکریہ کے الفاظ کا دانا پہن کر اس کی زبان پر آئے. لیکن اگر فطرت وقت ہو چکی ہے اور اس کے فیصلے فکس ہو چکے ہیں تو اس رد عمل کا ظہور نہ انسانوں کے لیے ہوگا نہ اللہ کے لیے ہو سکے. اور اس کے بعد آئیے اس رکوع کی پہلی آیت سے آخری حصے کی طرف, فرمایا فَمَنْ يَذْكُرْ فَإِنَّمَا يَذْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے, اس کا سارا نفع اسی کو پہنچنے والا ہے. اس لیے کہ یہ علامت ہے اس کی شخصیت کے صحیح رخ کا اتفاق ہے, اس کی اپنی تعمیر صحیح انداز کر دے گی, وہ تعمیر کہاں صحیح طور پر کر سکے گا, اور اگر اس کو برس لگی تو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی فکر مست ہو گئی, نتیجتاً اس کی شخصیت مست ہو جائے گی. لہٰذا فکر کا فائدہ انسان کو خود ہی اب اس کی اپنی ذات کو پہنچنے والا ہے. یہاں لوگ چیزیں تو لگ کے کفر فکر کے مقابلے میں آیا ہے. اصطلاحاً کفر سے ہم مراد لیتے ہیں ایمان سے انکار, ایمان سے بحثیت مجموعی یا ایمان کے کسی جز سے انکار, اللہ کی ذات کا انکار, اس کی صفات کمال میں سے کسی کا انکار, نبوت رسالت کا انکار. لیکن عربی زبان میں لفظ کفر کا بنیادی مفہوم ہے کسی چیز کو چھپا دینا, کسی چیز کو دبا دینا. یہی وجہ ہے کہ کفار کو کفار کے لفظ قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا, اس لیے کہ وہ بھی کفار کی زمین میں دین کو چھپا دیتا. مثلا غوثن عجبا کفار نباتہ, سورہ حدید میں فرمایا گیا, اس کی مثال اس بارش کسی ہے کہ جس سے جو رویدگی زمین سے ابھرتی ہے وہ کاشتکار کو کسان کو تو دل کو بہت لبھاتی ہے, بہت اچھی لگتی ہے. تو یہاں یہ لفظ کاشتکاروں کے لیے استعمال کیا گیا اسی وجہ سے کہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا. فکر کے مقابلے میں لفظ فکر اگر اس عینی خطرہ کو اپنے ذہن میں رکھو تو بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کا مفہوم سامنے آ جائے گا کہ اس جذبہ تفکر کو بڑھا دینے والے وہ ہیں در حقیقت کفران نعمت کرنے والے, احسان و انعام کی ناقدری کرنے والے. قرآن مجید نے جو فکر کے مقابلے میں بکثرت میں شامل کیا, لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے میرے احسانات اور انعامات کی قدر کی ان کا فکر ادا کیا تو میں اور دوں گا, اور بڑھاؤں گا, اور اضافہ کروں گا. اور اگر تم نے کفران نعمت کی ربی اختیار کی, اگر میرے احسانات انعامات کی ناقدری کی تو پھر میری سزا بھی بڑی سخت. تو فرمایا گا من کا فرق, یہاں ایک بڑی انسان بے نیازی کا اظہار ہے. فإن اللہ غنی حمید, وہ اللہ سے غنی ہے. غنی وہ ہستی ہے کہ جسے کوئی احتیاج نہ ہو, جس کی کوئی ضرورت کسی دوسرے سے وابستہ نہ ہو, ہر اعتبار سے خود مقتی بات. اللہ غنی ہے, اسے کوئی اختیار لاحق نہیں, وہ بے نیاز ہے. اور حمید ہے وہ ہستی سے جو اپنی ذات میں خود محمود ہے, خیر اور بھلائی اور حسن و کمال کا ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی اس کو بیان کرے, اس کا اظہار کرے, اور ایک درجہ وہ ہے کہ چاہے تو بیان کرے یا نہ کرے. وہ جو کسی نے کہا کہ حاجت مقتاتا نہیں صورت دلارام را, اس میں جمال کا ایک مرتبہ وہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اتنا خطیبہ کے ساتھ ہے وہ اب خود محمود ہے, اسی کسی کے حمد کی کوئی احتیاط ہے. ممن کفر فإن اللہ غنی حمید, ابھی فلسفہ فکر سے جیسا کہ پہلے ایسا کیا جا چکا ہے خود بخود ادائے حقوق کا تصور ابھرتا ہے. ایک طرف نعمت کا حق ادا کرنا اور اس سے صحیح استفادہ کرنا, یہ بھی فکر کا تقاضا ہے. دوسری طرف ممن کا ایک حق ہے کہ جو عائد ہو جاتا ہے اس شخص پر, اس ہستی پر کہ جس پر وہ احسان انعام کیا گیا ہے. اس لیے اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر ہے اور اس کو حضرت لقمان کی نصیحتوں کے ذمن میں بیان کیا گیا کہ وہ دانا اور حکیم انسان جو اللہ تعالیٰ کے فکر کے مقام تک پہنچ گیا, اس نے جو اولین نصیحت اپنے بیٹے کو کی, اور یہاں مفسرین کا تقریباً اجماع ہے کہ یہ ان کے انتقال کے وقت کی نصیحتیں ہیں. جس طریقے سے کہ دولت مند شخص صاحب ثروت شخص مرتے وقت اپنی اولاد کو جو اہم ترین بات بتاتا ہے وہ اپنے لین دین کے معاملات ہیں, اس کی دولت کہاں کہاں ہے, اس کا سرمایہ کس کس صورت میں موجود ہے. اسی طرح ایک حکیم ایک دانا انسان کی اصل پونجی اور دولت, اس کا وہ غور و فکر کا حاصل ہے, اس کے سوچ وچار کا وہ نتیجہ ہے, پوری زندگی کی اس غور و فکر کی جو بھی بنیادی حقیقت جو اس سے جو اس کے سامنے آئی ہے وہ ہے اس کی دولت بقول اللہ اقبال کہ میرے فاصلے میں لٹا دے اسے, لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. تو وہ حکیم دانا انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے غور و فکر طالب لباس اس کا نچوڑ اور خاتم اپنے بیٹے کو منتقل کر رہا ہے. اس میں عظیم بات جو آئی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اور میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے, اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی ہے. یہاں لفظ ظلم پر بھی غور کیجیے, عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع شعر کی غیر محل ہی, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینے کا نام سے نہیں, ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو, یہ ہے عدل, یہ ہے انصاف. اگر اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم ہے. بات یہ ہے کہ شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں, اس لیے کہ شرک میں دو میں سے ایک صورت لانے والا ہوگی, یا تو خالق کو اس کے مقام بلند رفیع سے گرا کر مخلوقات کی شکل میں لا کھڑا کیا جائے گا, اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر خالق کا ہم پلہ اور ضد اور نبر مد مقابل بنا دیا جائے گا. یہ دو طرفہ ظلم ہے, یہ دو طرفہ ناانصافی ہے کہ جو شرک میں شرک سے بہرحال لازم آتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ان شرک نہ ظلم عظیم. اور یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں اکثر دیکھ کر جہاں ظالمین ظالمون اور ظلم کا لفظ آتا ہے وہاں اولین مراد شرک ہے. اب نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ انسان کس صورت میں چکا سکتا ہے. ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ شکایت یہاں صاحب نوی رہے مولانا روم نے اسے بیان کیا, بڑی سبق خاموش بات ہے. وہ قصے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں باہر جا رہے تھے جنگل میں, انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ اس پر ایک بیٹھنے کے جس ساری ہے, اور وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے تو میں تیرے پاؤں دھوؤں, تیرے سر میں سے دھوئیں نکالوں, پیار تیرا جسم دبائیں. اب یہ سارا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تجسم اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ تصدق بہت بڑی گمراہی, بہت بڑی ضلالت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سوچا کہ یہ کیا کیسے بچ رہے ہیں, جس پر اس نے چیخ ماری اس اپنے کیفیت سے وہ نکلا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, جنگل کی طرف نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ تو برائے نفے پر بنام دی, میں برائے خطے پر بنام دی, میرا یہ بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے مشغول تھا, ہم کلام تھا, تیرا کام بندے کو مجھ سے جوڑنا ہے نہ کہ فاصلہ. اب تصور یہ بچے کہ یہ ہے وہ جذبہ, بنیادی جذبہ جو اس بدلے کی ذہنی سطح پر اسی شکل میں ظہور کر رہا تھا کہ اس نے جانا اور پہچانا کہ میرا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, اس کے مجھ پر بے پایا احسانات ہے, اس کا مجھ پر انتہائی احسان ہے. اب فطرت کا رد عمل یہ ہے کہ میں بھی اس کے احسان کا بھی بدلہ سکھاؤں, مجھے بھی کہیں موقع ملے. یہاں ہے اب وہ قرآن مجید کی آیت, اس کی طرف ذہن کو منتقل کیجیے کہ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میں اپنے بندوں سے کوئی روزی نہیں چاہتا, کوئی رزق کا طلبگار نہیں, میں یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے پلائے, میں تو اس سے منزہ ہوں, بالا سر ہوں, کھانا رکھتا ہوں, بلکہ میں تو خود انہیں روزی بانٹا چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز مجھے مطلوب ہے, میرے بندے میرا کم سے کم یہ حق ادا کرے کہ مجھے میرے مقام رسی سے گرائیں نہ, مجھے مخلوقات کی سب میں شامل نہ کر دیں اور مخلوقات میں سے کسی کو میرا مد مقابل نہ بنا دیں. صرف یہ ایک ہے وہ حق کہ جو میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے ادا کریں. یہ ہے وہ بات جو حضرت عثمان نے کہی کہ یا بنی لا تشرک باللہ, اور میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے. اب یہ شرک اس کی وسعت, اس کی ہماگیری, یہ کن کن صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے, کس کس شور دروازے سے یہ انسان کے مسائل توحید پر بہتر ڈالتا ہے, یہ اپنی جگہ ایک مستقل مضمون ہے جس پر ان شاء اللہ کسی اور صحبت میں سچی اندستری ہوگی. یہاں اس رکوع کے مضامین میں صرف اس حد تک جان لینا کہ حکمت کا لازمی نتیجہ اللہ کا فکر ہے, اور اس اللہ کے فکر میں اللہ کے حق کی ادائیگی کی ایک ہی صورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان صرف سے کامل عقل سے بات کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے, کسی کو کسی اعتبار سے اللہ کا ہم جنس, اس کا کفر, اس کا ہم اللہ, اس کا مد مقابل, اس کا ضد یا ند, یا اس کے حقوق میں اس کا ساجی, اس کے اختیارات میں اس کا ساجی نہ بنا دے. یہ ہے وہ بات کہ جس سے حضرت عثمان نے اپنی نصیحتوں کا آغاز کیا. لیکن فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی نصیحتوں کے سلسلے کو پتہ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک بات کا اضافہ کر جاتے ہیں, اور اس میں بڑا عجیب اور منطقی ربط ہے کہ جہاں ادائے حقوق کی بحث چلی وہاں قرآن مجید کے دوسرے بھی متعدد مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر اولین حق سے یقیناً اس کے خالق و مالک اور رب اور رازق کا ہے, لیکن اس کے بعد انسانوں میں سے سب سے خالص حق اس کے والدین کا ہے. چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی نصیحتوں کے سلسلے کے درمیان اس مضمون کی تکمیل کے لیے والدین کے حقوق کا ذکر کیا, اس لیے کہ منطقی طور پر اور جو اٹھان ہے اس مضمون کا اس کے اعتبار سے یہاں ایک خلا رہ جاتا اگر یہ بات بیان نہ ہوتی. اس میں ایک اور لطیف نقطہ بھی یہ ہے کہ حضرت عثمان کو تو یہ زور نہ دیتا تھا کہ وہ اپنے بچے کے سامنے اپنے حقوق کا بیان کرے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس مضمون کی تکمیل فرما دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے, تاکید کی ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ حسن سلوک کی تاکید ہے, یہ اچھے رویے کی تاکید ہے, یہ ان کی فرما برداری کی تاکید ہے, ان کا حق ماننے کی تاکید ہے. پھر والدین میں سے بھی حقوق بھی اس کی متقاضی ہے, مصاحبہ بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے, اور قرآن حدیث سے بھی ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ والدہ کے حقوق والد کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ حقیقت انسان کے وجود میں آنے میں بھی والدہ کے جو مشقتیں جھیلنی پڑتی تھی, جس طرح 9 مہینے تک وہ رحم مادر میں دودھ کے مانند اس کے خون کو چوستا ہے, اور اس کے بعد بھی 2 سال تک اس کی چھاتیوں سے اس کی توانائی اس کے لیے غذا بن کر اس کے حلق میں اترتی ہے, اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ حملت تو امہ وحنا علی وحن وفصاله فی عامین, اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے جوش پر جوش اور کمزوری پر کمزوری کھیل کر, اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں. ہم اس کرنی والے والد ایس یہ ہے وہ اصل وصیت کہ فکر کر میرا اور اپنے والدین کا. یہاں ذرا وہ لطیف نقطہ سامنے آ جائے, ایک مقام پر قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی ہے, وہ اے مسلمانوں تم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کھانا کھا چکے ہو تو چلے جاؤ, ان کی پرائیویسی میں تم مخل ہو جاتے ہو, بیٹھے رہتے ہو گفتگو کے لیے, احادیث سننے کے لیے, لیکن تم نہیں محسوس کرتے کہ اس سے نبی کو تکلیف پڑتی, لیکن اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی بات نہیں. یہی انداز یہاں ہے کہ حضرت عثمان کو تو اپنے بیٹے پر اپنا حق جتلاتے ہوئے ایک حیا کا احساس ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو اس نے اپنے حق کا یہ اول ذکر کیا, یعنی پھر نیم یعنی والدین, فکر کر میرا اور اپنے والدین کا, اس لیے کہ مقدم فکر بہرحال اللہ کا, والدین کے دل میں بھی محبت ڈالنے والا نہیں, یہ سبقت جو والدہ کے دل میں ہے اس کا منبع ہے سبقتنا بھی, درخت رحم خدا بندی, رحمت خدا بندی, جیسا کہ سبھی کے کچھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, جس میں سے 99 اپنے پاس رکھے اور 1 حصہ کل خلق میں تقسیم کر دیا. والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے محبت و سبقت, بہنوں بھائیوں میں باہمی محبت و الفت, شوہر اور بیوی میں باہمی محبت کا یہ سارا سلسلہ جب حقیقت رحمت خدا بندی سے 100 حصے کا ضرور ہے. فرمایا نشکر لی ولی والدیک الی المصیر, لوٹنا بہرحال تم سب سے میری ہی طرف سے, یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل ہوئی اس کی کہ مقدم اور اہم پر فکر اللہ تھا. تمام حقوق میں صاحب ترین حق جو ہے اللہ ہی تھا. انجام کار کے اعتبار سے بھی بالآخر تمہیں میرے ہی حضور حاضر ہونا. اب یہاں نوٹ کیجیے کہ اب تک دو حقوق کا ذکر ہوا, ایک حق اللہ کا, اور جس کو یہ کہا جائے کہ تمام حقوق, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, اللہ کے تمام حقوق ایک حق میں جمع ہو جاتے ہیں, جم ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. دوسرا حق والدین کا حق سلوک ہے, اطاعت ہے, فرما برداری ہے. لیکن ایک انسانی صورت سامنے آتی ہے, اگر ان دونوں حقوق میں تصادم ہو جائے, اگر والدین مجبور کرے اولاد کو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے, کوئی ایسا عقیدہ رکھے یا کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے صرف لازم آتا ہے, تو اب انسان کیا کرے؟ قرآن مجید نے اس الجھن کا حل بھی فوری طور پر سامنے رکھ دیا. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تیرے والدین تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ صرف کرے, جس کے لیے کوئی سند کوئی دلیل تیرے پاس نہیں, نہ عقل میں کوئی دلیل ہے, نہ منطق میں, نہ انسان کی فطرت میں اس کے لیے کوئی اثاث ہے, نہ کسی آسمانی ہدایت میں اس کے لیے کوئی سند موجود ہے, کسی نازل شدہ کتاب میں اس کے لیے کوئی بنیاد ہے, تو یہاں گویا کہ والدین اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں, لہٰذا ان کی اطاعت مت کرو. لیکن قرآن مجید کا تلازم دیکھیے کہ یہاں یہ صورت نہیں ہے کہ رد عمل کے جوش میں یہ موقف اختیار کر لیا جائے کہ اب گویا کہ والدین کے ذمہ حقوق ثابت ہو گئے. قرآن اس تلازم کو برقرار رکھ رہا ہے, بس تاہم ہوگا کہ دنیا معروف ہے, اس معاملے میں تو والدین کی اطاعت نہیں ہوگی, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ مصاحبت, ان کے ساتھ رہن سہن, ان کے ساتھ اس سلوک کا معاملہ معروف کے طریقے پر ہوگا. یہ لگ بڑا اہم ہے اس رکوع میں, یعنی جانی پہچانی حقیقت جس کو انسان جانتا ہے. والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے, فطرت انسانی سے خوب آگاہ ہے, یہ جانی پہچانی بات ہے جس کے لیے کسی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں. ظاہر ہوا کہ دنیا معروف ہے, اور اسی کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا گیا یہ فرما کر کہ اس کے بعد کرو اس کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. والدین کے حقوق میں ان کا اتباع لازم اور شامل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ والدین گمراہی کر رہے ہیں, غلط راستے پر گام بن رہے ہیں, لہذا ان کا اتباع لازم نہیں, ان کے ساتھ اس میں سلوک ضروری ہے. اتباع کرو اس کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے. اب اگر کسی کو اللہ نے والدین ہی وہ دیے ہیں کہ جو اپنا رخ اللہ کی طرف کیے ہوئے ہو تو یہ نور العلیٰ نہیں ہے. لیکن اگر یہ صورت نہ ہو تب بھی بہرحال ان کے ساتھ اس میں سلوک تو کیا جائے گا, لیکن ان کا اتباع نہیں کیا جائے گا. اتباع کیا جائے گا اس کا جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے. چلیا مر گئے ہو تم سب کو بہرحال میری طرف لوٹنا ہے. والدین بھی یہیں آئیں گے, اولاد بھی یہیں آئے گی, وہ بھی تو جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بھی یہیں آئیں گے, اور جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی یہاں حاضر ہوں گے. اور پھر میں ہر ایک کو جتنا دوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے. یہ درمیانی حصہ ہے کہ جو حضرت لقمان کے بتائے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت لقمان کی تیسری وصیت آتی ہے, اور یہ ہے ایمان بالآخرت کا وہ اجمالی تصور جہاں تک اصل انسانی فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں پہنچ جاتی ہے. ظاہر بات ہے اخروی زندگی کی تفاصیل کو جاننے کا انسانی عقل کے پاس کوئی ذریعہ نہیں, جنت دوزخ کی تفصیل وہ نہیں جان سکتی, اس کے لیے تو وہ محتاج ہے نہیں تھی. یہ باتیں تو انبیاء رسل ہی کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں, لیکن عقل انسانی یہاں تک انسان کو بہرحال پہنچا دیتی ہے کہ نیکی اور بدی کا تعور فطرت انسانی میں موجود ہے. خیر اکثر میں انسان امتیاز کرتا ہے, معروف اور منکر کرتا. یہ اصطلاحات جو اس رکوع میں بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں, گویا کہ اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ فطرت انسانی اندھی بہری نہیں ہے اس پہلو سے کہ وہ نہ جانتی ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے. قرآن مجید نے اس کو یوں بھی ادا کیا آخری پارے میں کہ وہ نفس وما خلقناها فألهمها فجورها وتقواها. اور وہ نفس انسانی اور اسے جو سنوارا اور بنایا اور اس کی نیک طلب درست کی اور اس نے نیکی اور بدی کا شعور الہامی طور پر بدلت کر دیا. اب اگر نیکی اور بدی یہ حقیقتیں ہیں, اگر خیر و شر ان کا امتیاز واقعی ہے, تو اصل انسانی یہ تقاضا کرتی ہے سجا سجا کی صورت میں ملنا چاہیے. اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قانون پورا نہیں ہوتا, یا تو برف صورت بچی کم آتی ہے, میں تو کار انسان کے لیے یہاں فقر کھاتا ہے, اور بدکاروں کے لیے ظالموں کے لیے یہاں کی عیش یہاں سے پائیے صاف ہے, وہاں کا آرام ہے. بتا ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکو کار کو آپ کی جگہ دیتے بھی ہیں تو بہرحال اس دنیا میں اس کی نیکی کے تناسب سے نہیں دے سکتے, اور کسی مجرم کو سزا دینا چاہتے بھی ہیں. اگر ہٹلر کہیں زندہ مل بھی گیا ہوتا اور اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ دبا کر دیا گیا ہوتا تو کیا اس کے جرائم کے ہم وزن سزا اس کو مل جاتی؟ اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نئے انسانی ان کی نیکی کا صلاح دینا چاہتی تو کیا یہ ان کے لیے ممکن تھا؟ یہ ہے وہ بنیادی بلائی جو قرآن مجید میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں, لیکن جن کا حاصل یہ ہے کہ اپنے انسانی اور فطرت انسانی دونوں کا متفق تقاضا یہ ہے کہ کوئی اور عالم ہو, کوئی اور دنیا ہو, کوئی اور زندگی ہو جسے اس عالم کے مادی قوانین گورن نہ کر رہے ہیں, جہاں زندگی کے یہ محدودیت نہ ہو, جہاں زندگی کا ایک طویل عمل ہو اور اس میں ہر انسان کو اپنے سیے کا پورا بدلا مل جائے. یہاں حضرت لقمان نے اپنی نصیحتوں میں اسی بات کو بڑی جامعیت کے ساتھ گویا کہ جو ایمان جن آخرت کا جو اس کی دماغی اس کی بنیاد اور اثاث ہے اس کو یہاں بیان کر دیا گیا, اور یہی بات میں نے اس پر عرض کی تھی کہ اس رکوع میں رسالت کا ذکر نہیں ہے. ایمانیات میں سے ایمان باللہ اور اس کا تقاضا یعنی توحید کا انتظام اور خود کا اجتماع, اور ایمان بالآخرت اس کا ایک اس کی ایک منطقی اور عقلی اثاث, بس ان دونوں کا ذکر ہے. اس لیے کہ اپنے فطرت یہاں تک پہنچ کر گویا کہ وہ اپنے آخری حد تک پہنچ جاتی ہے, اس سے آگے کے لیے مزید تفاصیل کے لیے انسان محتاج ہے نبی اور نبوت رسالت. اور کیونکہ حضرت لقمان ایک حکیم دانا انسان سے تھے, لیکن نہ نبی سے نہ رسول نہ کسی نبی یا رسول سے امتی, لہٰذا ان کی نصیحتوں میں ان چیزوں کا کوئی ذکر موجود نہیں. فرمایا وہ نیکی یا بدی کتنی ہی چھوٹی اور حقیر ہو, رائی کے دانے کے ہم بدل ہیں, پھر خاص وہ عمل کہیں کیا گیا, کہیں کسی کٹان کی کھو میں گھس کر کیا گیا, یا کہیں سزا اور سلا کی پہنائیوں میں کیا گیا, یا کہیں زمین کے اندر گھس کر کیا گیا, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے پیچیدہ نہیں. وہ اس نیکی یا بدی کو لے آئے گا, کمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو کوئی ذرے سے ہم وزن خیر کمائے گا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا, اور جو کوئی ذرے سے ہم وزن خیر کمائے گا وہ اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا. اس کے بعد حضرت لقمان نے ایک ہی آیت میں سورت العصر کے بقیہ تمام مضامین کو بڑی جامعیت کے ساتھ سنایا. یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے اللہ کو صرف جان لینا اور پہچان لینا کافی ہے, اس کے ساتھ ایک مسلسل ذہنی اور قلبی رابطہ استوار رکھنا ضروری ہے, اور اس کے لیے نماز کے سامنے رکھے. اور ظاہر ہے لفظ صلاۃ کا اصل مقصود ہے اقبال الاسکر, کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا, کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا, اور ایک اور مقصود بھی لفظ کا بنیادی لغوی مقصود ہے کسی شے سے حرارت حاصل کرنا. در حقیقت صلاۃ وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کی طرف انسان اپنی توجہ کو منتقل کرتا ہے, اور یاد الہی سے اپنی روح میں ایک حرارت ایمانی نہیں کرتا. لہذا یہاں لفظ صلاۃ اپنے لغوی مفہوم میں آئے گا, وہ اصطلاحی نماز جو آج ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاقت سے ملی, اس کی جو شکل ہے یہ وہاں مراد نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حضرت لقمان ظاہر بات ہے کہ اس نماز اگر ان کا کوئی نماز کا نظام تھا بھی تو وہ بہرحال ہمارے اس نظام سے یقیناً مختلف. اصل بات کیا ہے کہ نماز وہ چیز ہے کہ جو انسان کا ایک قلبی رابطہ ایک ذہنی تعلق اللہ کے ساتھ برقرار رکھتی ہے, استوار رکھتی ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد اس کی یاد کا کوئی ایسا نظام جس سے اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق برقرار رہے یہ لازم ہے. اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, جیسا کہ کیا جا چکا حکمت قرآنی کے اعتبار سے معروف اور منکر کی اصطلاحات کی بڑی بنیادی اور اثاثی گویا کہ ان کے ذریعے سے قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کہ فطرت انسانی خوب واقف ہے اس کو جنے کی چاہیے, اور اس کی طرف ایک میدان اس کے اندر کا موجود ہے, اور فطرت انسانی خوب جانتی ہے کہ بدی کیا ہے, اور اس سے ایک خدا ایک اعراض بھی اس کے اندر بدیت کیا گیا ہے. منکر وہ چیز ہے کہ جسے کوئی پہچان نہ رہا ہے, اور معروف وہ ہے کہ جو جانی پہچانی حقیقت ہے. ہم خبر عربی زبان میں بڑے وسیع مفہوم کا حامل ہے, حکم بھی, مشورہ بھی, تعلیم بھی, تلقین بھی, ہر ہر ملکی ذریعے سے کسی چیز کے لیے ترغیب و تشویش پیدا کرنا, یہ تمام معاملات جو ہے امر میں شامل ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, ہر نیکی, ہر خیر, ہر بھلائی کا پرچار کرو, اس کے دائی بن کر کھڑے ہو, اس کی تبلیغ کرو, اور اگر قوت ہو تو اسے نافذ کرو, اور ہر بدی, ہر شر, ہر برائی کا استعمال کرو, زبان سے کرو, ہاتھ سے کرو, تلقین اور تعلیم کے ذریعے کرو, اور اگر طاقت ہو تو دل جبر کرو, بزور کرو, جیسے کہ حضور نے صاحب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من رہا ممکن منکر ان پر یہ ہوئی تو یہ بھی تھی, تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے, اور اگر اس کی ساتھ نہ ہو, ماحول سازگار نہ ہو, اتنی طاقت اور قوت نہ ہو, سب لسانے ہی تو اپنی زبان سے تعلیم اور تنقید, نسام و تقسیم, نصیحت, فعلم نہ سکے سب پھل دے, اور اگر زبانوں پر بھی پہرے بٹھا دیے گئے ہیں اور تالے ڈال دیے گئے ہیں تو کم سے کم دل میں ایک شدید گھٹن کا احساس, ایک شدید جذبہ نفرت اس سبھی کے خلاف موجود رہنا چاہیے, اور حضور نے فرمایا کہ سال تازہ ایمان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.